السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو. یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبة عنده، دو راتیں گزر جائیں اور اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو. زاد مسلم، امام مسلم نے اس روایت میں اس بات کا اضافہ کیا ہے. قال ابن عمر: سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: فوالله ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک الا ووصیتی عندی. اللہ کی قسم، مجھ پہ ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے تو میری وصیت میرے پاس موجود ہوتی ہے. الوصیہ عربی زبان میں کسی کام کا عہد لینا، کسی کام کا اشارہ کرنا، حکم دینا یا مالک بنانا. جس طرح ہدیہ کی جمع ہدایہ ہے، اس طرح وصیہ کی جمع وصایہ ہے. عربی زبان میں وصیہ سے مراد الامر بھی ہوتا ہے، کوئی حکم. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، وصیت کی. اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں: عہد خاص بالتصرف بالمال او التبرع به بعد الموت. مرنے کے بعد مالی تصرف کے متعلق خصوصی عہد وصیت کہلاتا ہے، اور بعض نے اس سے بھی اختصار کرتے ہوئے فرمایا: عہد یضاف الى ما بعد الموت. ایسا معاہدہ اور ایسی بات جس کا تصرف اس کی موت کے بعد کیا جائے. اور بعض نے یہ بھی کہہ دیا: التبرع بالمال بعد الموت، موت کے بعد مال کا صدقہ کرنے کی بات وصیت. حنابلہ کہتے ہیں: الامر بالتصرف بعد الموت صرف مال ہی نہیں کسی بھی چیز کے تصرف کے متعلق کوئی حکم لکھوانا یا کہنا یہ وصیت ہے. وصیت کرنا کتاب و سنت سے اور اجماع امت سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. یہ بات تم پہ فرض کی گئی ہے جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ خیر چھوڑ کے جا رہا ہے مال کی شکل میں یا کسی اور شکل میں, الوصیہ, تو اسے وصیت کرنی. حدیث ابھی آپ نے سنی وصیت کی اہمیت میں, ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے صحیح الجامع 5615, ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت ثلاث لیال الا ووصیته عنده مکتوبہ. کسی مسلمان کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ تین راتیں گزر جائے اس کی وصیت نہ لکھی ہو. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سنن الدارمی کی روایت ہے 3220, المؤمن لا یأکل فی کل بطنی. مومن کا کام نہیں کہ ہر وقت اپنے پیٹ کو فل رکھے. ولا تزال وصيته تحت جنبي, اپنا پیٹ تو بھرا ہو اور وصیت اس نے کی نہ ہو, اس کی وصیت اس کے پہلو میں موجود ہونی چاہیے. ضحاک تو یہ کہتے ہیں, من مات ولم يوصي لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصيه. جو بندہ اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ اس نے وصیت ہی نہیں کی قرابت داروں کے لیے, تو اس کا خاتمہ برائی بھی ہوگا. سنن سعید بن منصور والیوم 1 پیج 136. مسروق کہتے ہیں, اوصی لذی قرابتک ممن لا یرثک, جو لوگ آپ کے وارث نہیں بنتے لیکن قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے وصیت کرو. ثم دع المال علی ما قسمه اللہ علی, پھر اس کے بعد بقیہ مال چھوڑ دو اللہ نے جو تقسیم کی ہے اسی کے مطابق. اس لیے کہا لا یرثک, جو آپ کے وارث نہیں ہے, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا وصیت لوارث, وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی. اسلام کے محاسن میں سے یہ خوبصورت زاویہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اس کے لیے یہ موقع رکھ دیا کہ وہ کچھ مال اپنی زندگی میں ہی ایسی جگہ پہ لگائے یا اس کے بارے میں وصیت کرے جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد قیامت تک اسے ملتا رہے گا. اور یہ احسان عظیم ہے اللہ تعالی کا کہ جب وہ پورے کا پورا مال اس سے لے لیا جائے گا مرتے وقت, تو انہیں موقع دے دیا کہ اس مال کے بدلے اگلے جہان میں بھی تمہیں کچھ مل جائے, وہاں خالی ہاتھ نہ ہو. اس لیے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جعلت لك نصیبا من مالک حین اخذت بقضمک لأطهرك به وأزكيك. میں نے تیرے لیے تیرے مال کا کچھ حصہ رکھ دیا جب میں نے تیرے حلق سے تیری روح کو اخذ کیا، یعنی تیری موت کے وقت تیرا کچھ حصہ سنبھال لیا آخرت کے لیے. لِطَاهِرَكَ بِ، کس لیے؟ تاکہ تمہیں پاک کر دوں اس مال کی وجہ سے. وَأُزَكِّيَكَ، اور تیرا تزکیہ کر دوں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، الاضرار فی الوصیت من الكبائر، وصیت کا مسئلہ بہت مہم ہے، اس میں ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نقصان بھی نہیں دینا چاہیے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان وصیت غلط کر جائے. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خیر کے کام اور وقت کو غنیمت سمجھنے کی ایک ترغیب دلائی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور تم یہ نیکی نہ کر سکو. اور وہ وقت کیا ہے؟ کہ جس کو یہ حق کی تلاش ہے، جو ہر کام صحیح صحیح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ دو راتیں گزر جائیں اور جو وصیت کرنا چاہتا ہے وہ لکھی ہوئی نہ ہو، بلکہ اس کو لکھے، اس کو بیان کرے، اور یہ دو راتوں سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کی کتنی راتیں باقی ہیں. اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات اپنی وصیت کو دیکھتے. کیوں دیکھتے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام بتایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، سنن النسائی کی روایت ہے، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمانے لگے، ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اللہ نے حق ادا کر دیا، ولا وصیت لوارث، اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. تو یہ وصیت جو دو راتیں نہیں گزرنی چاہیے، یہ لکھتے وقت ان دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ایک تو وارث کے لیے وصیت نہ ہو، دوسرا وصیت غلط نہ ہو، کسی کو نقصان دینے کے لیے نہ ہو. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وصیت، اس بات پر علماء کا اجماع ہے اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، وصیت کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، مستحب واجب. مستحب وصیت وہ ہوتی ہے جو تقرب الہی کے لیے ہو، نفل ہو، اور واجب وصیت وہ ہوتی ہے جو واجب حقوق کے متعلق ہو. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس حدیث سے یہ بات بھی اشارتاً ملتی ہے کہ لکھنا جو ہے یہ وصیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا اور عمل کرنے کے لیے بھی کافی ہوگا. اس حدیث میں گواہوں کا تذکرہ نہیں ہے. اگر خط پہچانا جائے کہ یہ مرنے والے کا ہی خط ہے تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوگی کہ یہ اس کی وصیت. اس لیے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ سے اپنی وصیت کو اپ گریڈ کرتے رہتے. امام ابن دقیق العید فرماتے ہیں یہ دو راتوں یا تین راتوں کی جو رخصت ہے یہ صرف مشقت کو دور کرنے کے لیے ہے کہ چلو اگر کوئی مسائل ہے تو دو تین راتوں میں مکمل کر لو, اس کے بعد یہ مینٹین ہی رہنی چاہیے. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے عیادت کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر. قد بلغ بي من الوجع ما ترى فقلت يا من وجع اشتد بي, اس بیماری میں جو سخت بیماری مجھے لاحق ہوئی. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری تکلیف کتنی سخت ہے. وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه, میرے پاس مال بھی ہے اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے. افاتصدق بثلث مالي, کیا میں دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ قال لا, نہیں. قلت فالشط, آدھا مال صدقہ کر دوں یا رسول اللہ؟ قال لا, فرمایا نہیں. قلت فالثلث, کیا ایک تہائی صدقہ کر دوں؟ قال الثلث والثلث كثير, ایک تہائی والثلث كثير اور تہائی بھی زیادہ ہے. انك انتظر ورثتك اغنیاء خیر من انتظرهم عالة يتكففون الناس, تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کے جاؤ یہ بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں سے مانگتے رہیں. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها, اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے اس کا تم اجر دیے جاؤ گے. حتی ما تجعل فی امرأتک, یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو. قال فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعا. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, لن تخلف, ہرگز تم پیچھے نہیں رہو گے. تم اللہ عز و جلال کی خوشنودی کے لیے جو بھی کام کرو گے اس سے تمہارا درجہ بڑھ جائے گا اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے. ولعلك ان تخلف حتى تنتفع بك اقوام ويضر بك اخرون, اور شاید کہ تمہیں زندگی اور ملے اور بہت ساری قومیں نفع حاصل کریں تجھ سے اور بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچے. اللهم امضي لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت کو قائم رکھ اور انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹانا. لیکن البائس سعد بن خولہ یرثی له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ, لیکن سعد بن خولہ قابل رحم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس لیے ترس کھاتے تھے کہ واپس گھر مکہ میں فوت ہوئے تھے. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال لو ان الناس عضوا غضوا من الثلث الى الربع، اگر لوگ چشم پوشی کریں تہائی سے چوتھائی تک، فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الثلث والثلث کثیر، تہائی حصہ صدقہ کرنے کی بجائے اگر چوتھائی حصہ صدقہ کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حصہ صدقہ کر سکتے ہو لیکن تیسرا بھی زیادہ ہے. پہلی حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بہت بیمار ہو گئے اور انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عیادت کرنے آئے اور ساتھی صحابہ بھی آئے تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف تو بڑھ گئی ہے اور میرے پاس مال بھی ہے اور میرے اتنے کو وارث بھی نہیں ہے کہ مجھے خطرہ ہو کہ کیا ہوگا، ایک بیٹی تو ہے، کیا میں دو تہائی مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، چلو میرے کام آئے گا آخرت میں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا آدھا مال کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں. کہا تہائی مال کر دوں، کہا تہائی، تہائی بھی زیادہ ہے لیکن تہائی سے روکا نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے اس کی حکمت بیان کی. پہلی حکمت یہ بیان کی، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے وارث جو ہیں وہ غنی ہیں، یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس کے مال سے اسے نفع ملے گا، نیکیاں کریں گے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے کہ جب وہ جائے تو بجائے اس کے کہ وہ محتاج کر کے جائے، وہ اپنے اہل و عیال کو غنی کر کے جائے، وہ لوگوں کو دینے والے ہی ہوں، وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھرے. اور دوسری بات یہ بھی فرمائی، اور اگر وصیت تم کر دو دو تہائی کی یا آدھے کی، وصیت کر کے تم تو ہو گئے فارغ، اور اگر اس بیماری کے بعد موت نہ آئی زندہ رہے تو پھر کیا کرو گے، تم کیسے خرچ کرو گے، کیسے اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، کیسے ذمہ داریاں نبھاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا اور انہیں نصیحت کر دی. سعد ابن ابی وقاص کو ایک اور خطرہ لاحق ہوا، میں تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکا تھا، اب میں واپس مکہ میں ہوں، اگر میں یہاں فوت ہوتا ہوں تو کیا ہجرت کا ثواب میرا ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوشخبریاں دی کہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی یہاں موت نہیں آئے گی تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت مند کریں گے، اور دعا دی کہ تیرے ذریعے لوگوں کو نفع ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوگا. اور یہی کچھ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے سامنے آئی، وہ بیماری سے شفا یاب ہوئے، اور ایرانیوں کے ساتھ جب قابسیہ 16 ہجری کو ہوئی ہے اس کے لیڈر اور چیف یہی سعد بن ابی وقاص تھے. اسلام کو بھی نفع ملا، مسلمانوں کو بھی نفع ملا، بہت ساری فتوحات اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے کروائی، وَيُضَرُّ بِهِ، اور بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی پہنچا، مشرکوں کو نقصان پہنچا، شرک کو نقصان پہنچا، بلکہ ایرانیوں کے تخت الٹ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عموماً صحابہ کے لیے دعا فرما دی، اے اللہ ان کو دین سے نہ پھرنے دینا، انہوں نے تیرے لیے ہجرت کی تھی، ان کی ہجرت کو قبول فرمانا. اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی دعا یہ کوئی معمولی دعا نہیں تھی. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مریض کی عیادت کرنا مستحب ہے، اگر قریبی ہے تو پھر یہ واجب بھی ہو جائے گی. اگر بیماری کے بارے میں صرف خبر دی جائے تو تو یہ شکوہ شکایت اور تسخط میں نہیں آئے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. بلکہ ڈاکٹرز کو بھی تو بتانا پڑتا ہے کہ میرے یہ بیماری مجھے محسوس ہو رہی ہے تاکہ دوائی لے سکے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان کو کسی بات میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو علماء سے اسے مشورہ کرنا چاہیے اور ان سے فتویٰ طلب کرنا چاہیے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال جمع کرنا اگر شرعی طریقے سے ہو تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وصیت کرے گا خواہ وہ کھرب پتی ہے تو اسے ثلث مال کرنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث سے اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے وارثوں کے لیے مال چھوڑنا حالانکہ وہ ضرورت مند ہیں, یہ زیادہ اچھا ہے کہ انسان صدقہ کر کے انہیں محروم کر کے جائے. اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا صدقہ ہے اور ضرورت مندوں پہ بھی خرچ کرنا صدقہ ہے, تو وہ ورثہ بعیدہ سے زیادہ اولا ہے. اگر نیت خالص ہو خواہ لقمہ ہی اپنی بیوی کو کھلاؤ تو یہ خرچ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے جو یہ حدیث بتا رہی ہے. لیکن امام ابن دقیق العید کا کہنا ہے کہ یہ خرچ کرنا بیوی بچوں پہ اس کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے, وگرنہ یہ روٹین بن جائے گی. اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو اپنی جگہ چھوڑ کے کسی جگہ منتقل ہوتا ہجرت کرتا ہے اسے واپس نہیں ادھر جانا چاہیے, اور اگر بغیر قصد کے وہاں آنا پڑ گیا ہے تو حرج کوئی نہیں ہے. اس حدیث میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت مند ہوں گے اور لوگ ان سے نفع اٹھائیں گے اور بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچے گا. دوسری حدیث جس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ لوگ تہائی کی بجائے اگر چوتھائی صدقہ کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ثلث والثلث کثیر کہ تہائی سے بھی زیادہ ہے, تو گویا کہ اللہ کے رسول نے اس کو زیادہ کہا ہے اگرچہ اس کا اقرار کیا ہے. اور حالانکہ اللہ کے رسول تو صدقہ کرنے پہ خود بڑے حریص تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے یہ حکم جاری فرمایا کہ قریبی کہیں محروم نہ ہو جائیں, ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے کہیں وہ لوگوں کے سامنے دست درازی نہ کریں بلکہ اپنے معاملات کو دیکھ سکیں. سیدنا عامر بن سعد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں, روایت ہے صحیح بخاری کی 2744, مرضت فعادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. فقلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ادعو اللہ اللہ یردنی علی عقبی, میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ ذو الجلال مجھے مکہ میں موت نہ دے, یعنی مجھے ایڑیوں کے بل واپس نہ کرے. فقال لعل اللہ یرفعک وینفع بک ناسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں درازی عمر عطا کر دے اور لوگوں کو تم سے نفع پہنچائے. قلت اريد ان اوصي, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. وانما لي ابنه, میری ایک ہی بیٹی ہے. قلت اوصي بالنصف, کیا میں آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ قال النصف كثير, آدھا تو زیادہ ہے. قلت فالثلث, تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير، لیکن تہائی بھی زیادہ ہے یا بڑا ہے؟ قال فاوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. راوی کہتے ہیں لوگ ایک تہائی مال وصیت کرنے لگے اس کے بعد، کیونکہ تہائی کی مقدار کو آپ نے ان کے لیے جائز قرار دیا. جس طرح مستحب اور واجب وصیت ہے، اس طرح وصیت اس کی دو اور تقسیمیں ہیں، معنوی وصیت اور عینی وصیت. عینی وصیت کسی چیز کی وصیت، زمین ہے، مال ہے. معنوی وصیت جو مال سے اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے، جس سے انسان کی دنیا اور آخرت روشن ہوتی ہے، اسے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، جبکہ معنوی وصیت کا فائدہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. ابن حبان کی روایت ہے 361، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اوصنی، مجھے وصیت کیجئے. قال اوصیك بتلاوة القرآن وذکر اللہ، میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ کے ذکر کی وصیت کرتا ہوں. فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء، قرآن کی تلاوت اور ذکر یہ زمین میں روشنی کا باعث ہے اور آسمانوں میں ذخیرہ ہو رہا ہے. میں نے پھر گزارش کی، زدنی، کہ اور وصیت کیجئے. قال اياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب، کثرت سے کہا نہ لگایا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت کی، جن میں ایک یہ تھی، وصلی الصلاۃ لوقتها، نماز وقت پہ پڑھا کر. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 85، اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وصیتیں کی، بصیام ثلاثة ایام من کل شہر، ہر مہینے تین روزے رکھنا، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، ورکعتی الضحى، اور چاش کی دو رکتے پڑھنے کی وصیت، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدْ، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت. اور ابن خزیمہ کے الفاظ یہ ہیں، 1223، لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ، تین وصیتیں مجھے کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، أَلَّا أَنَامْ إِلَّا عَلَى وِتِرْ، میں وتر پڑھ کے سوں، وَأَلَّا أَدَعْ رکعتی الضحا، میں چاش کی دو رکھتے نہ کبھی چھوڑوں، فإنها صلاة الأوابین، یہی چاش کی نماز صلاة الأوابین ہے، وصیام ثلاثة أيام من كل شهر، اور تین دن کے روزے رکھنا ہر مہینے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1979، صوم ثلاثة ایام من کل شہر، ہر مہینے تین روزے رکھنا، صوم الدہر کل، یہ تو پورے سال کے روزے رکھنا ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود 1522، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیك يا معاذ الا تدعن في دبر كل صلاه تقول، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات میں کبھی نہ چھوڑوں, یہ پڑھوں, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اوصانی حبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بہت ہی پیارے نے مجھے وصیت کی صلی اللہ علیہ وسلم, ان اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ, کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھوں. مسند احمد کی روایت ہے, والیوم 5 پیج 159, اوصانی خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے گہرے دوست نے مجھے وصیت کی, ان اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ, کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھوں. فإنها كنز من كنوز الجنة, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں, امرنی خلیلی بسبع, میرے گہرے دوست نے مجھے اس بات کا حکم دیا, وصیت کی, امرنی بحب المساکین, کہ تم مسکینوں کے ساتھ محبت کیا کرو, والدنو منہم, اور ان کے قریب رہا کرو, وامرنی ان انظر الى من هو دونی, اور مجھے حکم دیا کہ اپنے سے نیچے ہو اس کی طرف نظر رکھو, ولا انظر الى من هو فوقی, اور اپنے اوپر والے کی طرف دنیاوی اعتبار سے مت دیکھو, وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ, اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا, رشتہ داری جوڑے رکھنا خواہ وہ تم سے دور جائیں, وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا, اور مجھے اس بات کی بھی تاکید کی کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا, وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا, اور مجھے اس بات کی وصیت کی کہ ہمیشہ حق کہنا خواہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو, وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور مجھے حکم دیا کہ میں کبھی بھی کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھاؤں, وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْسِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور مجھے حکم دیا کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کرو, فإنهن من كنز تحت العرش, یارش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جرموز الحجیمی بیان کرتے ہیں, قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اوصنی, مجھے وصیت کیجیے, قال اوصیك الا تكون لعانا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نے کبھی لعنت نہیں کسی پر کرنے, ابو تمیمہ روایت کرتے ہیں اپنے قوم کے شخص سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتاہ رجل فاسلم, ایک آدمی ان کے پاس آیا اور مسلمان ہوا اور کہنے لگا, اوصنی, وصیت کیجئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول وصیت کیجئے, قال لا تسبن شيئا, کسی کو گالی نہ دینا, فما سببت شيئا بعيرا ولا شاتا منذ اوصاني, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس دن کے بعد کبھی بھی کسی اونٹ کو یا بکری کو بھی گالی نہیں دی جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصیت سنی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اوصینی، وصیت کیجیے. قال لا تغضب، غصہ نہ کرنا. فردد مرارا لا تغضب. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے بار بار یہی کہا کہ لا تغضب ولک الجنہ، اور تجھے جنت کی خوشخبری ہے. امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ مطالبہ کرنا کہ وصیت کیجئے، اور تیسری مرتبہ بھی آپ کا یہ کہنا لا تغضب ولک الجنہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غضب، ان الغضب جماع الشر، یہ شرارت کا ایک مجموعہ ہے غصہ. وان التحرز منه جماع الخير، اور اس سے بچنا خیر کو جمع کرنا. لا تغضب، اس کے دو معنی ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے اسباب کو اختیار کرو جس سے حسن اخلاق آئے، کیونکہ جب حسن اخلاق کسی کے پاس ہوتا ہے اور عادت بن جاتی ہے تو یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ غصے کو دور کر دے. اور دوسرا اس کا معنی ہے لا تعمل بمقتضى الغضب، غصہ آ گیا ہے تو غصے کے بعد اس کو نافذ نہ کرو، بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. اگلا باب اس کی کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ہم کل